kendi şerefli saadet hastası.
این مسئله نصیبم شود که در رحلت عالمی زاهد، زاهدی عارف، عارفی فقیه، فقیهی اصولی، اصولیی مخلص، مخلصی تارک دنیا، تارک دنیایی مطیعاً لامر مولا در خدمت شما عزیزان حرف بزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا که میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں تمہارے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جو زاہد ہیں، عالم ہیں، اور عالم ہیں، عارف ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، اور فقیہ ہیں تو تارک دنیا بھی ہیں، اور تارک دنیا ہیں تو بہت ساری خصوصیتوں کے مالک ہیں.
مردی کہ حقیقت او و واقعیت او ایران رو در قم مجتمع کرد،
ایک ایسا مرد کہ جس کی حقیقت اور واقعیت نے آج کے دن پورے ایران کو قم میں جمع کر دیا ہے.
بعد از رحلت امام چنین تشییع جنازه ای در ایران اتفاق نیفتاده.
حضرت امام کے ارتحال کے بعد، حضرت امام کی وفات کے بعد تاریخ ایران میں اس طرح کا تشییع جنازہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا.
ای کاش چنین تشییع جنازه ای در رحلت آیت الله العظما آقای خویی هم در نجف اتفاق می افتاد.
کاش کے عراق کی سرزمین میں وہ ماحول فراہم ہوتا اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خویی کے تشییع جنازہ میں بھی اسی طرح سے ایک تشییع جنازہ پر افتخار طریقے سے وجود میں آتا.
بعثیون ابهت و صلابت مرجعیت رو درک کنند.
اگر ایسا ہوتا تو بعثیوں کو مرجعیت اور فقاہت کی عظمت اور ابہت کا اندازہ ہو جاتا.
ای کاش در شہادت مرحوم آیت اللہ سید محمد باقر صدر نیز چنین واقعی اتفاق می افتاد تا بعثیون توان مرجعیت شیعه رو درک کنند.
کاش کہ سید محمد باقر صدر کی وفات پر بھی اسی طرح کا ایک تشییع جنازہ ہوتا تاکہ باسی حکمرانوں کو فقاہت کی عظمتوں کا اندازہ ہو جاتا.
راستی از خود سوال کرده ایم کہ مراجع بزرگ عالم عابد زاهد شیعه کیستن؟
حقیقتاً آپ میں سے ہر کسی نے اپنے دل میں کبھی سوچا ہے کہ جہان تشیع کے جو مراجع ہیں، مراجع عارف تارک الدنیا زاہد، یہ کس قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟
واقعا آیا دقت کرده ایم؟
کیا ہم نے کبھی دقت کی ہے کہ یہ ہستیاں کس طرح کی ہستیاں ہوتی ہیں؟
ہم میگوئیم نہ، آیت اللہ بهجت آدمی است مثل ما ها.
یا یہ کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ آیت اللہ بهجت بھی بس ہمارے طرح ہی کے ایک بوڑھے ہیں؟
من عرض می کنم عده ای از اینان فرشته خویانی هستند در لباس من و تو و در قامت من و تو.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان فقہا میں سے کچھ وہ فرشتہ سرشت مخلوق ہیں کہ جو ہماری قد ہماری قامت میں اور ہماری شکل و صورت میں ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں.
یعنی چھے ان مطلب نیاز به یک توضیح داره و مقدمه.
یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ ہمارے مراجع میں سے بعض فرشتہ سرشت انسان ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے اور کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے.
نمیخوام بگم در بین شما ها فرشتہ خونی سا العیاذ بالله،
میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میں فرشتہ صفت کوئی نہیں ہے.
در بین شما ہم پیدا می شود،
یعنی ہم آپ لوگوں میں بھی کچھ لوگ فرشتہ صفت ہیں.
این مقدمه ای رو که عرض می کنم، بعد از وضوح این مقدمه شما خودتون رو عرضه کنید بر این مقدمه، ببینید چنین است یا نه.
جو تمہیدی گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں، اس گفتگو کے آخر میں آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ان اوصاف کے سامنے رکھیں جو میں تمہید میں ذکر کرنے والا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں.
شنیدید کہ آقایان محترم در منابر میگویند انسان حیوان ناطق است؟
آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی تعریف میں اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا حیوان ہے.
این حرف اونها، اما در فرهنگ قرآن مسئله چیز دیگری.
اهل منطق انسان کی تعریف اسی طرح کرتے ہیں کہ حیوان ہے، بول سکتا ہے.
اهل معرفت این موجود دو پارا طور دیگر معنا کردن.
لیکن جب ہم قرآنی کلچر کی طرف پلٹتے ہیں، اہل معرفت کی عینک سے انسان کو دیکھتے ہیں، تو انسان کی حقیقت یہ نظر نہیں آتی ہے جو اہل منطق نے بیان کیا ہے.
میگویند این موجود که به دنیا می آید به مرتبه از روش می رسد حیوان ناطق است بالفعل، اما چهار گزینه و چهار انتخاب در مسیر خود.
اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور رشد تک پہنچتا ہے تو طبیعی طور پر اہل منطق کی بات صحیح ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، لیکن اس حیوان ناطق کے سامنے چار مختلف راہیں ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کو یہ انسان انتخاب کرے گا.
ایک گزینه اول خوردن، خوابیدن، چریدن، لمیدن، شهوترانی کردن.
یہی انسان ناطق اختیاری زندگی میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کے تمایلات زیادہ تر یا کھانا پینا، آرام کرنا، آسائشوں کو ڈھونڈنا، یعنی اس کی اختیاری زندگی میں یا تو یہی چیزیں ہیں.
انقدر تکرار می کند، انقدر مداومت می کند، انقدر اصرار می ورزد تا این خروخاب و شهوت ملکه او می شود.
یہ انسان اپنی اختیاری زندگی میں اتنی زیادہ توجہ کھانا پینا، آسائش، راحت، آرام اور شہوات کے اوپر دے دیتا ہے اور اتنا زیادہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو مخلوط کر لیتا ہے کہ یہی چیزیں اس کی ذات میں ملکہ بن جاتی ہیں.
خورو خواب و شہوت ملکه شد، دیگر موعظه در جان او رسوخ نمی کند.
اگر کسی کے وجود کے اندر اس کی طبیعت ثانوی کی حیثیت یہ خصوصیتیں پیدا کر لیں تو تو اسے جتنا بھی اچھا نصیحت گر نصیحت کرے نصیحت اس کے دل سے پھسل جاتا ہے اور اس کے اندر اثر نہیں کر جاتی ہے.
قرآن ان موجود رو معنا می کند.
قرآن نے اس دو پاؤں پر کھڑے رہنے والے موجود کا معنی بیان کیا ہے.
اولئک کالانعام بل هم اضل.
قرآن نے اس انسان کو کہ جس کی طبیعت ثانویہ کھانا پینا آسائش راحت شہوات یہ چیزیں بن گئی ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ چوپاؤں کی طرح سے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بدتر ہیں.
اگر به این مرتبه رسید می شود لهم قلوب لا يفقهون بها لهم آذان لا يسمعون بها لهم اعین لا يبصرون بها باز اولئک کالانعام بل هم اضل.
جب یہ انسان اس طرح کا انسان حیوانی خصوصیات رکھنے والا انسان یہاں تک پہنچ جائے تو نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن بصیرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں, کان رکھتے ہیں مگر حق بات ان کے کانوں میں جاتی نہیں ہے, یہ قوت دراکر رکھتے ہیں مگر اس سے عملاً فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں.
ان یک گزینہ است و یک انتخاب است. به حمد الله ما این چنین نیستیم.
انسان یعنی حیوان ناطق کبھی اس راستے کو انتخاب کرتا ہے. انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہیں.
فعلیت الحیوانیہ محقق میشه.
اگر اس راستے کو انتخاب کریں تو وہ انسان حیوان ناطق بالفعل حیوان بن جاتا ہے.
زینه دوم خور و خواب و شهوت را دارد اما به او خیلی اعتنا نمی کند. خوی درندگی دارد. حجاج ابن یوسف است. بوش است. اوباما است.
دوسرا انتخاب یہ ہے کہ انسان اپنی اختیاری زندگی میں اس کے تمام توجہات کھانے پینے پہ نہیں ہیں, آسائش پہ نہیں ہیں, راحتوں پہ نہیں ہیں, شہوات پہ نہیں ہیں, بلکہ یہ ہیں لیکن توجہ نہیں ہے. اس سے ایک بڑی صفت کی طرف جا رہا ہے. وہ کیا کہ دنیا میں اتنا ظلم اور ستم کر لو کہ ساری دنیا تمہاری تابع ہو جائے. یعنی دوسروں کو درندگی صفت بن جاتا ہے.
اولی می شود حیوان و ناطق نعمون, دومی می شود حیوان و ناطق سبعون.
پہلی قسم حیوان ناطق ہونے کے ساتھ انعام میں سے بھی ہے, وہ چوپاؤں میں سے ہے. دوسری قسم حیوان ناطق ہونے کے ساتھ سبع بھی ہے یعنی بھیڑیا بھی ہے.
درنده است. درنده است. نمی تواند خون آشامی نکند.
اس کی طبیعت ثانویه بن گئی ہے درندگی.
قد خون از سرشک بینوایان باغ و بستانش چکد خون دل بیوه زنان از مرغ بریانش. ترجمه نکنید. درست؟ این دو قسم حیوانند. یکی آنچنان یکی درنده. یکی بهیمه یکی سبو.
تو یہ دونوں قسم اس دو قسم کا انسان دونوں حیوان ہیں. ایک بہیمہ ہے عام چوپایا اور ایک بھیڑیا ہے اس سے بالاتر بدتر. دونوں حیوان کی قسم ہیں.
بخوای یک تایید قطعی قطعی خدمت عرض کنم.
اپنی گفتگو کے لیے ایک تایید میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, اس پر توجہ کریں.
و بر این حرف یقین پیدا کنی
تاکہ حیوان ناطق کی جو باقی قسمیں ہم نے ذکر کی اس پر آپ کو یقین آ جائے.
اون این است که انسان ها در قیامت بعضی هاشون به
به شکل انسان آها مجبور نمیشن، بعضی ها سماع مجبور میشن، بعضی ها غیر بهیمه.
اچھا، ہم نے انسان کو تقسیم کیا، کچھ عام سا جانور ہے اور کچھ انسان بھیڑیا ہے، چونکہ وہی ان کی طبیعت میں، طبیعت ثانویہ میں وہ خصوصیتیں ہیں. یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اس حقیقت کے لیے شاہد یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ انسان قیامت میں جب میدان حشر میں اٹھے گا تو وہ انسان نہیں اٹھے گا.
حقیقت گرگی یہ خوناشان در اونجا پیدا نیست، در اون عالم متجلی می شود.
بوش کی حقیقت، یعنی اس کی حقیقت جو یعنی درندگی ہے، وہ یہاں نظر نہیں آتی ہے. وہ جب قیامت میں محشور ہوگا تو وہ اسی درندہ جانور کی شکل میں محشور ہوگا.
گرگیتی کہ در وجود برادران یوسف است، یوسف رو به چاہ می اندازه.
کیا بات ہے، وہی درندگی ہی تو تھی حضرت یوسف کے بھائیوں میں کہ جس نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ورنہ درندگی نہ ہو تو کب کوئی انسان کسی انسان کو کنویں میں ڈالتا ہے؟
در قیامت معلوم خواهد شد،
یہ بات قیامت میں معلوم ہو جائے گی.
گزینه سوم، نہ مقدم است، گزینه سوم،
تیسرا انتخاب،
فتنگری، حیلگری، خودگری، تزویر، ریا، اداکاری تا آخر.
تیسرا انتخاب یہ ہے کہ انسان، یہ انسان حیوان ناطق جب اپنی اختیاری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی یہ دو خصوصیات پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی تیسری خصوصیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کیا؟ فریب کاری، دھوکہ دہی، بہروپیہ بننا، مطلب نکالنے کے لیے دوسروں کو دھوکے میں ڈال دینا، یہ خصوصیات.
تقسیم کردن جامعه، منحرف کردن دیگران از صراط حق، همه این همون تزویره.
تو معاشرے کو تقسیم کرنا اور لوگوں کو صراط مستقیم سے منحرف کرنا، حق کے نام پر باطل کی گولیاں دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس قسم کے انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں.
حیوان ناطق شیطان،
یہ حیوان، حیوان ناطق نام نہیں ہے، بہیمہ نہیں ہے، بل اور حیوان ناطق سبع نہیں ہے، بلکہ حیوان ناطق شیطان ہے.
آنو ببینید، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، تقسیم کرده.
قرآن نے خناس کو تقسیم کیا ہے. خناس کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس
من الجنة،
وہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے. اب وہ وسوسہ ایجاد کرنے والا جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے جو حقیقتاً شیطان ہے، اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں طبیعت ثانویہ شیطانی کی.
جان دیگر شیاطین الجن والانس، قرآن کتاب فحش نیست، کتاب بیان حقیقت ہے.
اور قرآن کی اور آیات میں شیاطین الجن والانس کا لفظ آیا ہے، یعنی انسانی شیطان. تو یہ کوئی گالی دینے کے غرض سے قرآن نے انسان کو شیطان نہیں کہا ہے، اس لیے کہ کتاب قرآن مجید گالیوں کی کتاب نہیں ہے، بیان حقیقت کرتا ہے قرآن.
اگر کسی ان گزینه سوم را انتخاب کرد، از اون دو گزینه خیلی خطرناک تره.
یہ انسان کہ جس کی طبیعت ثانویہ خناسیت ہے، شیطنت ہے، وسوسہ گری ہے، فریب کاری ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ انسان پہلے دو قسموں کے انسانوں سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے.
اتنا اختلاف ہے،
اس کا کام فتنہ گری ہے، اس کا کام اختلاف ایجاد کرنا ہے.
این رو گفتم برای که معنای یک روایت معلوم بشه. الفتنه تو اشد من القتل، معلومه.
روایت میں آیا ہے کہ قتل کرنے سے فتنہ گری کرنا زیادہ شدید گناہ ہے. بس معلوم ہوتا کہ وہ دوسری قسم سبعیت تھی جو قتل کرنا اس کا کام تھا، اور یہ تیسری قسم فتنہ گری ہے جو اس سے بڑھ کر ہے.
اور ان سے گزینے عقل مغلوب ہے، عقل محبوس ہے، عقل مفلوک ہے.
انسان اختیاری زندگی میں ان تین راہوں میں سے جس راستے کو بھی اختیار کرے اس کی عقل فعال نہیں رہے گی، اس کی عقل ایکٹیو نہیں رہے گی، بلکہ عقل مر جاتی ہے اور اس کے دیگر قوتیں عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہیں.
گزینے چہاروں خوش اشرا، استعداد اشرا، عقل اشرا، فطرت اشرا به کار میگیرد، عبودیت تحصیل کند.
انسان چوتھا راستہ بھی انتخاب کر سکتا ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ انسان اپنے عقل کو، اپنی دانائی کو، اپنی ہوشیاری کو اور اپنی تدبیری قوت کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کی عبودیت کو اختیار کرے.
ایگویت حسد نباشد، فتنہ نباشد، بغض نباشد، ریا نباشد، تزویر نباشد، دنیا گرائی نباشد. چه باشد؟ عبودیت.
یہ انسان خود بھی ایسا ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ فساد نہ ہو، حسد نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، قاتل نہ ہو، برائیاں نہ ہوں. اور یہ کب نہیں ہوں گی؟ دبی نہیں ہوں گی کہ جب انسان اپنے خالق کے ساتھ مربوط ہو جائے.
می شود حیوان ناطق ملک.
یہ انسان حیوان ناطق ہونے کے ساتھ فرشتہ خویی اس کی طبیعت بن جاتی ہے.
بس اگر کسی گفت انسان حیوان ناطقه، بگو نه بابا، یا بهیمه است، یا سبا است، یا شیطان است، یا ملک.
بس اگر کوئی کہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو حیوان ناطق ہونے کے ساتھ ان چاروں میں سے کیا ہے؟ کیا حیوان ناطق بہیمہ ہے یعنی چوپایا، یا حیوان ناطق سبو ہے یعنی بھیڑیا، یا حیوان ناطق شیطان ہے یعنی فریب گر، یا حیوان ناطق ملک ہے؟ ان چاروں میں سے کون سا ہے؟
اینجاست که این انسان از ملائکه بالاتر می شود. چرا؟ چون به اختیار خودش حسد رو به مذبح برده، به اختیار خودش بخل رو به مذبح برده، به اختیار خودش کینه را به مذبح برده، به اختیار خودش دست به کاری زده، عبدالله شده.
یه انسان اگر انسان میں عبودیت پیدا ہو جائے تو یہ انسان ملک سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ ملک میں صفات رذائل نہیں ہیں، اور لیکن وہ صفات رذائل کا نہ ہونا اس لیے کہ اس کی تخلیق اس طرح کی ہوئی ہے. لیکن انسان میں اگر صفات رذائل نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اس نے اختیاری طور پہ ان اوصاف کو ہٹا دیا ہے اور خدا کی محبت اور اطاعت کو حاصل کیا ہے.
عزیزان من، شرح حال ان چهار دسته مفصلا در قرآن آمده.
میرے عزیزو، انسان کے حوالے سے یہ چار قسمیں جو میں نے بیان کیے، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں.
در مبحث انسان شناسی ان چهار گزینه با توضیح قرآنی قوغا میکنه، جامعه رو اصلاح میکنه.
انسان شناسی کے باب میں انسان اگر قرآن کو ہاتھ میں لے کر انسان کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھے تو بہت بڑا کام ہوگا اور بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، انسان کو انسان بنایا جا سکتا ہے.
ہم راجع به قسم اول قرآن بیان داره، ہم راجع به قسم دوم قرآن بیان داره، ہم راجع به قسم سوم قرآن تبیین داره، ہم راجع به قسم چهارم.
قرآن نے انسان کی پہلی قسم کو بھی بیان کیا ہے، دوسری قسم کو بھی بیان کیا ہے، تیسری قسم کو بھی بیان کیا ہے، اور چوتھی قسم کے بارے میں بھی قرآن کے بیانات موجود ہیں.
انسان ناطق ملک، اگر به من بگویند آیت الله بهجت را تو معنا کن، میگم مجتهدی، عارف، عالم، فقیه، متحجد، فرشته خو.
اگر مجھ سے پوچھیں کہ آیت اللہ بهجت کو بیان کریں تو میں ان لفظوں میں آیت اللہ بهجت کو بیان کروں گا کہ ایک ایسا مجتہد جو فقیح، عالم، عارف، زاہد اور فرشتہ خو ہیں، فرشتہ صفت ہیں.
خب حالا من چهار تا وصف از قرآن برا ملائکه میگم، چهار تا وصف در قرآن از قرآن برا ملائکه میگم، بعد ببینید در چه کسانی این اوصاف هست.
انسان کی چوتھی قسم انسان، حیوان ناطق، ایسا حیوان ناطق کہ جس میں فرشتہ خوئی موجود ہو، فرشتہ صفت ہو. اس فرشتہ صفت انسان، یعنی فرشتوں کے بارے میں قرآن میں چار اوصاف بیان ہوئے ہیں. ان اوصاف کو میں ذکر کروں گا، اور جب ذکر کروں گا تو تم خود ڈھونڈ لو کہ کون ان اوصاف، یعنی کس انسان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں.
درباره ملائکه فرمود خدا بل عباد مکرمون و هم به امره یعملون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون.
یہ مکرم بندے ہیں، فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مکرم عباد ہیں. لا یسبقونہ بالقول، کبھی بھی خدا کے قول سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. وہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ ایسے عباد ہیں کہ امر خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں.
مسبوغا نسابق،
ایک وصف فرشتوں کا یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، پیچھے ہی رہتے ہیں، امر خدا سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. یہ جب کام کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے تو خود سے نہیں کرتے، انتظار کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ خدا کون سا امر کرتا ہے تاکہ اس کے مطابق کام کرتے
ہیں. ما نہ ارادی داریم، نہ قولی داریم، نہ فعلی داریم، نہ اقدامی داریم الا فرمان او. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون.
یعنی خدائی ارادے کے علاوہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، خدائی حکم کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور خدائی حکم سے پہلے وہ کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں.
وصف دوم، ملائکتن قلاظن شداد.
ملائکہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غلاظ اور شداد ہیں. بیان کریں گے غلاظ اور شداد کیا ہے.
شدیدن، غلیظن، نفوذ ناپذیرن، خمودی ندارن، بی‌حوصلگی ندارن، تنبلی ندارن، دیگران در اونها نفوذ نمی کنند. غلاظ و شداد.
غلاظ یعنی ناقابل نفوذ، کوئی اس کے ارادے کو تزلزل نہیں کر سکتا ہے. وہ اپنا ارادہ جب کر لیا تو اس پر اڑ جائے گا اور سخت رہے گا وہ، یعنی وہ ارادہ بھی ارادہ خدا ہے. شداد ناقابل شکست، یعنی وہ شکستہ نہیں ہو جاتے ہیں.
لا یعصون اللہ ما امرهم وهم بامره یعملون.
اچھا یہ ایک اور وصف، لا یعصون اللہ ما امرهم، خدا نے انہیں جو حکم دیا ہے اس حکم کے دائرے سے قدم باہر نہیں رکھتے ہیں. وہم بامره یعملون، در حالی کہ وہ امر خدا کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں.
ان وصف دوم. وصف سوم،
تیسرا وصف،
ملائکه مقربین الی الله.
تیسرا وصف یہ ہے کہ ملائکہ خدا کے مقرب ہیں، قریب تر ہیں.
این آیه رو ببینید،
لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا لله. مسیح اون وقتی که به مرتبه عبودیت رسیده هیچ استنکاف ندارد، استکبار ندارد، مطیع مطیع است.
مسیح عبودیت کو جب پاتا ہے تو ہر حال میں اور ہمیشہ ہمیشہ مطیع ہی رہا، اور کبھی عبادت خدا سے اور اطاعت خدا سے انکار اور اعراض کی کیفیت اس میں نہیں پیدا ہو گئی.
ما اینطور نیستیم، یہ نماز شب کے میخونیم و اہل استنکاف میشیم، میگو خدایا این کارو بکن، خدایا چرا نکردی، خدایا چرا انجام ندادی. نه، مسیح این چنین نیست.
مسیح اسی عبودیت کے راستے پر چلتے ہیں اور کبھی بھی اسی عبودیت کے راستے میں خدا سے طلبگار نہیں بنا، جبکہ ہم ایسے ہیں.
اگر مردہ را زندہ می کند استکبار نمی کند.
اگر بے امر خدا وہ مردے کو زندگی دے دیتے ہیں اور حیات دے دیتے ہیں تو اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے.
من بودم، اگر ابره الاکمه والابرس نمیگه من بودم، نه.
قرآن نے کہا ہے کہ حضرت مسیح یہ فرماتے تھے کہ میں نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہوں اور برس کے مریضوں کو علاج کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، لیکن وہ کبھی متکبر نہ رہے اور اس کی نسبت اپنی طرف نہیں دیتے تھے.
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربین. یکی از اوصاف ملائکہ این است که مقربین ہیں.
مسیح ابن مریم بھی ایسے تھے اور ملائکہ بھی ایسے تھے، ایسے ہیں، اور ملائکہ خدا کے مقرب مخلوق ہیں.
وصف چهارم، دارم خیلی تلگرافی میگم چون وقت نیست. وصف چهارم،
ٹائم کم ہے اس لیے بہت اشاروں میں بات کر رہا ہوں.
یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون. شب و روز کارشان تسبیح است، تحمید است، هیچ وقت هم خسته نمیشوند.
فرشتوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ شب اور روز خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور اس تسبیح میں انہیں کبھی تھکاوٹ عارض نہیں ہوتی ہے.
خب یادتون باشه حیوان ناطق ملک، این هم اوصاف ملائکه. بعضیا
میں نے کہا کہ انسان کی ایک قسم حیوان ناطق ملک ہے. ملک کیا ہوتا ہے؟ میں نے چار وصف بیان کیے قرآن سے.
البچے
تو کوئی انسان کہ جس میں یہ چار اوصاف موجود ہوں تو وہ انسان ہونے کے ساتھ فرشتہ صفت بھی ہے.
البچے این حرفا مال اون بالاتری هستا، مال ما نیستا. با ما هم خدا حرف زده، با ما اومده گفته اگه این کارو بکنی بهش میدم، تو بهش غذا هست، میوه هست، این بر ما این چیزا درست کرده ها، نگران نباشید. این سهم ما از بهش همینه، خوردن و خوابیدن حیاتون باشه ها. من قلمان هست، نمیدونم حوریه هست، این محسوسات رو برامون مثال زده خدا، نگران نباشید.
یہ جو اوصاف فرشتوں کے لیے بیان کیا اور کہا کچھ انسان فرشتے ہوتے ہیں، یہ بلند درجہ انسانوں کے لیے ہیں. ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی بہشت ہے، وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، آسائشات بھی موجود ہیں.
فیه ممتشته لنفس و تلذ العیون، بحث نفس هم در اونجا هست، مشکل ندارد. بلی این همین مراتب مال انسان های نازله.
قرآن میں ہے انسان کے لیے کہ ما تشتہ الانفس، نفس کا تذکرہ ہے، نفس کا بھی تذکرہ ہے، نفس جو چاہے مل جائے گا، اور نگاہیں جو لذت حاصل کرنا چاہیں حاصل کر سکتی ہیں.
امال محاس، بله، ما انسان های نازلی نہ متعالی، یادمون باشه
یہ ہم جیسے انسانوں کے لیے ہیں.
خب اما اونایی که فرشته خو شدن، چهار صفت از فرشته گفتیم،
لیکن وہ انسان کے جو فرشتہ صفت بن گئے ہیں ان میں وہ چار اوصاف ہونی چاہیے کہ جو فرشتوں کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا.
خب یکی از اوصاف، شما برید جامعه کبیره رو بخونید. آها، هم عباد مکرمون، و هم به امرهی یعملون. همین عبارت برای ائمه آمده.
قرآن نه فرشتوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں معصومین کے لیے وہی عبارت آئی ہے.
ہمین عبارت آمده بل عباد المکرمون و هم به امرهی عملون لا یسبقونه بالقول. در جامعه کبیرہ آمده.
جامعہ کبیرہ میں معصومین علیہ السلام کی زیارت ہے. جامعہ کبیرہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں کہ میں جن کی زیارت کرنے جا رہا ہوں یہ ایسے عباد ہیں کہ جو مکرم ہیں خدا کے پاس اور وہ امر خدا کی خلاف ورزی نہیں کرتے، امر خدا کے مطابق عمل کرتے.
مرتبه ای از این مقام را آیت الله بهجت داشت.
اس مقام کا ایک مرتبہ، ایک درجہ آقای بهجت کے پاس بھی پایا جاتا تھا.
اما نکته ای رو بگویم، مبادا دکان باز بشود، ادعی بیایند ادعای ارتباط با آیت الله بهجت بکنند، هیچ ارتباطی در اینجا نیست، نه من نه دیگران. هر کس ارتباط کرد، ادعای ارتباط کرد، تکذیب کنید، دکان باز نشود.
لیکن ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آئے بہجت کا نام استعمال کر کے مارکیٹیں کھولنا ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ میں خاص آئے بہجت کے خاص الخاص میں سے ہوں اور ان کے ساتھ میں مربوط تھا. ایسا کوئی ارتباط نہیں ہے، نہ کسی کو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں ہوں نہ کوئی اور.
یکی از اوصاف ملائکین کہ از مقربین ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، این مال انسان های وارسته است.
فرشتوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ان کا مقرب ہونا ہے خدا کے پاس، خدا کے مقرب. اور قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے ہیں وہی مقرب ہیں.
ملائکه قلاز و شدادن، در قرآن راجع به مؤمنین راستین اشداء علی الکفار.
قرآن میں اگر فرشتوں کے لئے قلاز اور شداد کہا ہے تو وہ شداد کا لفظ مؤمنین کے لئے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے، اشداء علی الکفار.
این اوصاف در آیت الله بهجت جمع بود
اور یہ اوصاف ہم آیت الله بهجت میں دیکھتے تھے.
ولذا جنازه ایشان شد شمع جمع،
اسی لیے ان کا جنازہ شمع جمع بن گیا، یعنی تمام انسانوں کے لیے شمع کی حیثیت اختیار کر گیا.
ہم جمعیت را به قم کشید، ہم ما را به اینجا کشاند،
کہ اس کے جنازے نے اور اس آیت الله بهجت کی حقیقت نے سرتاسر ایران سے لوگوں کو جمع کر دیا قم میں، اور ہمیں بھی یہاں پر جمع کر دی.
این قوت مرجعیت شیعہ است.
یہ مرجعیت شیعہ کی قوت ہے.
این اختصاص به مرجعی دون مرجعی ندارد ولو شدت و ضعف دارد.
مراجع میں یہ خصوصیت ہوتی ہے شیعہ مراجع میں، اگرچہ درجات میں تفاوت ممکن ہو لیکن شیعہ مرجعیت کی خصوصیت یہی ہے.
این نهاد مرجعیت شیعہ شمع جمع ماست،
اور مرجعیت شیعہ ہماری جمعیت کے لیے شمع کی حیثیت رکھتا ہے.
مرجعیت شیعه مال اسلام، مال اسلامه و ثمراتش به من و تو میرسه.
مرجعیت شیعه اسلام کا حصہ ہے اور اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں.
پس همه محترمند، آنانی که قابلند و لایق.
پس تمام مراجع محترم ہیں جو کہ قابل ہیں اور لائق ہیں.
و هر آن کس به مرجعی اهانت کند باید منتظر مقطوع الولایه شدنش باشد.
جو بھی شخص کسی مرجع کی اهانت کرے تو وہ انتظار کرے کہ اس کی عاقبت ولایت سے کٹے ہوئے انسان کی طرح سے ہونے والی ہے.
چرا؟ چون به نسب عام این بزرگواران نمایندگانند،
چون که معصومین نے نسب عام کے ذریعے سے ان بزرگواروں کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے.
فرقی هم بین اینو خیلی نیست،
اور اس اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے مراجع میں.
ما باید به همه احترام کنیم.
همارا وظیفه ہے کہ تمام مراجع کا احترام کریں.
این یک وظیفه شرعی است. چرا؟ که اگر احترام کردیم به نهاد مرجعیت، باعث وحدت من می شود، باعث یک پارچگی من می شود. تفرقه سم است، جدائی مسم مهلک است.
اس لیے کہ ہم احترام کریں گے اور اس شمع جمع کا احترام کریں گے تو ہماری جمعیت محفوظ رہے گی، لیکن اگر ہم زبان کھولنے کی عادت کریں گے کسی بھی مرجع کے حوالے سے تو یہ ہمارے اس جمع کو افتراق میں تبدیل کرے گی.
هر زبانی که باعث اختلاف شود، حیوان و ناطق شیطان.
جو بھی زبان کسی مرجع کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ حیوان و ناطق شیطان ہے.
چرا؟ چون کار شیطان فتنہ گریز.
اس لیے کہ شیطان کا کام فتنہ گری ہے.
کار شیطان اختلاف اندازیز.
شیطان کا کام اختلاف میں ڈالنا ہے.
کار شیطان وسوسه گریز که یو وسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس.
شیطان کا کام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا ہے.
و امروز در قم جمع شدہ نماز جنازه به امامت حضرت آیت الله آقای جوادی آملی اقامه شد.
آج کئی ملین انسان قم میں جمع ہوئے اور تشییع جنازہ انجام دیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی نے نماز جنازہ پڑھائی.
چه احترامی، چه تشییعی. اما اگر از آیت الله بهجت بپرسی آقا چرا در این شبها زهرای مرضیه را این دختر دردانه پیغمبر را تشییع نکردن؟
آقای بهجت کی اتنی عظیم الشان اجتماع آقای بهجت کے لیے جمع ہوا اور تشییع جنازہ ہوا، لیکن خود آقای بهجت سے اگر پوچھا جائے کہ آقای بهجت بتا دو کہ پیغمبر کی اس دردانہ بیٹی کی کا نماز جنازہ اور پیغمبر کی اس عظیم الشان بیٹی کی کے لیے تشییع جنازہ کیوں نہیں ہوا؟
یہ وصیت نامہ یہ مکتوب داره فاطمه زهرا. فاطمه زهرا صلوات الله وسلام علیها کا ایک وصیت نامہ لکھا ہوا امیر المومنین تو مسجده.
حضرت امیر المومنین مسجد میں ہیں.
بچه ها آمدن یه خبر دادن.
حسن اور حسین نے خبر دی.
خبر چیه؟
کیا خبر ہے؟
بابا پاشو بیا، مادر منتظره.
کہ حسن اور حسین حضرت امیر کے پاس آئے اور کہا بابا گھر میں ہماری ماں انتظار کرتی ہے، آ جاؤ گھر میں.
یا علی چرا مسجد رفتی، چرا تو خونه نموندی؟
پوچھنا ہے کہ اے علی کیوں گھر میں نہ رہے، کیوں مسجد گئے تھے؟
من سرش رو تو ذهنم آمده، شاید هم اشتباه باشه، ولی عرض میکنم ببینید خوبه یا نه.
اس کا راز میرے ذهن میں آیا ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ بھی غور کریں.
علی گفت به مسجد میروم تا هیچ مانعی بین فاطمه و خدا نباشه.
علی نے کہا کہ شاید علی اس لیے آخر وقت میں مسجد گئے تھے تاکہ فاطمہ اور اس کے خدا کے درمیان کوئی معنی نہ رہے.
زہرا دار علی ہم مجاز از تو معنی.
اے زہرا میری، اے زہرا، اے جان علی، کہ میں بھی اگر تمہارے پاس رہوں تو تم میں اور تمہارے خدا کے درمیان میں معنی ہوں.
میں اگر باشم معنی میشم زہرا، اللہ خودت به خدا متصل شو.
میں مسجد جاتا ہوں تاکہ تم اپنے خدا کے ساتھ بلا معنی متصل ہو جاؤ.
آمد تو خانه علی،
علی گھر میں آیا،
زیر متکای فاطمه نامه ای رو برداشت،
حضرت فاطمه زهرا کے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا،
دید نوشته حالا ما اوست بهی فاطمه تو بنت محمد.
یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ تحریر ہے کہ جو فاطمہ بنت محمد نے بطور وصیت لکھی ہے،
اوصت وهي تشهد ان لا اله الا الله،
کہ وصیت نامہ لکھتی ہیں اور در حالی کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں،
وان الصراط حق والقبر حق والميزان حق،
اور صراط حق ہے، میزان حق ہے، قبر حق ہے، ان تمام چیزوں کی حقانیت کا اعتراف کرتی ہے. اس کے بعد حضرت زہرا لکھتی ہیں علی مجھے کفن دینا رات کو، دن میں کفن نہ دینا،
کسی قابلیت نداره منو تشییع کنه منو تکفین کنه.
میں یہ آقا کے رخ سے یہ سمجھتا ہوں کہ رات میں تشییع جنازہ، رات میں کفن دینا، رات میں دفن دینا، دفن کرنا اس لیے تھا کہ اس مجمع میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ فاطمہ زہرا کی تشییع کے لیے آ سکے.
کفنی باللیل قسلی باللیل ولا طول معهدا، علی جان به هیچ کس نگو.
اور حضرت فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ اے علی کسی کو نہ بتانا کہ میں وفات پا گئی ہوں.
در ختام این وصیت نامه سیدا اینو بشنوید و افتخار کنید، مادری رم یاد بگیرن مادرها، در ختام این وصیت نامه نوشته بود زهرا یا علی یا علی بلغ ولدی السلام الی یوم القیامه، علی جان تا روز قیامت به فرزندان.
کہ حضرت فاطمہ یہ اس جملے کو سادات سنو اور اس پر عزت اور افتخار اپنے لیے سمجھو. حضرت فاطمہ زہرا نے لکھا تھا کہ اے علی میرے قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کو میرا سلام پہنچا دو. آقا کہہ رہے کہ اے ماں قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں بچے تم پر قربان ہو جائے، ہم سب تم پر جان نثار ہو جائے. کہاں اس طرح کی مہربان ماں پیدا ہوگی جو قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کو سلام کرے، قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کو سلام کریں.
این بشارت رو به شما مؤمنین بدم، زهرای مرضیه دو نوبت چه داره، یه فرزند معنوی یه فرزند جسمی.
که من اپنے مؤمنین کو یہ یعنی نوید اور یہ مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا کے دو طرح کے بچے ہیں، ایک ان کے وجود طبیعی کا حصہ ہیں اور کچھ بچے وہ ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا کے وجود معنوی کا حصہ ہیں.
میں اعتقاد امین سلام زہرا بش غیر سیدان ہے،
میرا اعتقاد یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا سلام غیر سید مؤمنین کے لیے بھی ہے.
اللهم انا نسألك وندعوك ونقسم اليك بمحمد وآله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوند بار الها ما را قدردان مرجعیت راستین بدار. خداوند بار الها مراجع بزرگوار اسلام در نجف، در قم، در تهران همشون رو در سایه و کنف حمایت امام زمانت از امدادهای غیبی برخوردار بفرما. امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما. روح مطهر و برفتوه آیت الله بهجت را در سر خان ائمه طاهرین میهمان بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.